الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تعالی فی سورة البنی اسرائیل سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تعالى في سورة الدخان حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وقال تعالى في سورة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین. تین عظیم مہینے اور تین عظیم راتیں. تو یہ رجب کا مہینہ، پھر شعبان کا مہینہ، پھر رمضان کا مہینہ، یہ تین بڑے عظیم مہینے، تو انہیں پانے پر اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، پھر یہ کہ ان سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے. اس حوالے سے ہم دیکھ چکے کہ ہمیں جو ہے وہ ایک مسنون دعا بھی ملتی ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے، لیکن بہرحال میں اس کا مطالعہ کر رہا تھا تو ضعیف قول بیان ہوا ہے، لیکن بہرحال دعا اچھی ہے، اور اس کا علماء کہتے ہیں کہ دعا مانگنے میں حرج نہیں ہے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ برکت عطا فرما ہمارے لیے رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں، اور ہمیں پہنچا دے رمضان کے مہینے میں. تو تینوں کا ذکر ایک ہی دعا میں، اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ پیشگی رمضان کی تیاری شروع کر دینی چاہیے، اور یہ کہ ان مہینوں سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے. تو رجب کے مہینے میں جو شب مشہور ہے وہ شب معراج ہے، اور اس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں ذکر آیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات ہی رات میں. اس سفر کا آغاز کہاں سے ہوا؟ من المسجد الحرام، مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے، اور کہاں تک یہ سفر رہا؟ الى المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک جو فلسطین میں ہے. یہ زمینی سفر ہے. معراج ہم جانتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدہ کرایا گیا. اس کے دو سفر ہیں، ایک زمینی سفر جو براق کے اوپر آپ نے طے کیا، اور یہ خانہ کعبہ سے مکہ مکرمہ سے آپ کو فلسطین یعنی مسجد اقصی تک لے جایا گیا. اور یہ براق جو آپ نے فرمایا کہ ایسا جانور جو گھوڑے سے کچھ چھوٹا اور گدھے سے کچھ اونچا، اور اس کا ہر قدم وہاں پڑتا تھا جہاں نگاہوں کی انتہا ہوتی تھی. تو آنے واحد میں آپ کو یہ سفر کرایا گیا، اور پھر وہاں سے پھر اوپر آپ کو ساتوں آسمانوں پر لے جایا گیا. اللہ تعالیٰ سے آپ ہم کلام ہوئے، اللہ تعالیٰ نے کئی تحائف آپ کو دیے، جن میں سے ایک تحفہ یہ پنج وقتہ نماز بھی ہے، اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری دو آیات بھی ہیں، اور پھر ایک تحفہ یہ بھی تھا کہ اگر اللہ چاہے گا تو اس امت کے سوائے شرک کے باقی تمام گناہ بخش دے گا. تو اس میں بھی بڑے حوصلے کی بات ہے اور بڑی فضیلت ہے اس امت کے اعتبار سے. تو اس کے زمینی سفر کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں، جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، پہلی آیت ہے کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو رات ہی رات میں، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. الذی بارکنا حولہ، کہ ہم نے برکت رکھی ہے جس کے ماحول میں. لنریہ من آیاتنا، یہ سیر کیوں کرائی گئی؟ تاکہ وہ اللہ آپ کو دکھائے اپنی نشانیاں. انہ ہو السمیع البصیر، بے شک وہ اللہ تو سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. تو ہم جانتے ہیں کہ معراج کا یہ واقعہ، یہ جو ہے اس کی جو تاریخ ہے اس کا تعین نہیں ہے، مختلف تاریخیں بیان ہوتی ہیں، لیکن زیادہ مشہور تاریخ 27 رجب کی ہے. اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیم بیداری اور خوابیدہ حالت میں تھے، ایک رائے یہ ہے کہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تھے، دوسری روایت ہے کہ آپ حطیم کے اندر جو ہے آرام فرما رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، وہ آپ کو پھر چاہے زمزم پر لے گئے، آپ کا سینہ چاک کیا گیا اور آپ کے دل کو اور سینے کو جو ہے وہ آب زمزم سے دھویا گیا، پھر براخ کی سواری پیش کی گئی اور آپ کو پھر خانہ کعبہ سے یعنی مکہ مکرمہ سے فلسطین مسجد اقصی لے جایا گیا، اور وہاں سے پھر آپ کو آسمانوں کا سفر کرایا گیا، ساتوں آسمانوں پر آپ کی مختلف انبیاء سے ملاقاتیں بھی ہوئیں، واپسی پہ پھر مسجد اقصی میں آپ نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی اور جو ہے پھر واپس آپ کو مکہ میں چھوڑ دیا گیا، اور یہ سارا کام جو ہے ایک لہجے میں ہو گیا، اور پھر آپ نے جو ہے یہ بات جو ہے بتائی مسلمانوں کو بھی اور مشرکین کو بھی، اور مشرکین اس پر بڑے حیران ہوئے، اور لیکن انہوں نے آپ سے سوالات کیے اس کے حوالے سے، کیونکہ اکثر ان میں سے ایسے تجار تھے جو کئی سفر فلسطین کے کر چکے تھے اور مسجد اقصی سے اچھی طرح واقف تھے، اور آپ نے ان کے سارے سوالوں کے صحیح جواب دیے، اور ساتھ ہی آپ نے بتایا کہ کتنے قافلے آپ کو رستے میں نظر آئے اور کون سا قافلہ تقریباً کتنے دنوں میں مکہ پہنچ جائے گا، اس کے ساتھ کیا سامان ہے، اس کے سواری کیسی ہے، افراد کتنے ہیں، وہ ساری باتیں سچ ثابت ہوئیں. تو مشرکین نے تو پھر بھی آپ کا جو ہے وہ انکار کیا، وہ ایمان نہیں لائے، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب انہوں نے پوچھا کہ بھائی کیا آپ مانیں گے ایسی بات، کیونکہ مکہ سے فلسطین پہنچنے میں ایک مہینہ لگتا تھا اونٹ پر اگر جائے آدمی، اور ایک مہینہ واپسی کا، تو دو مہینے کا سفر ایک لہجے میں ہو گیا. تو جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استفسار کیا قریش مکہ نے، تو انہوں نے کہا کہ میں کیوں نہیں، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں سچ ہیں. تو اس لیے ان کا پھر لقب جو ہے وہ صدیق اکبر پڑا. احادیث مبارکہ اس حوالے سے جو ہے وہ ہمیں تاریخی نوعیت کی تو ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا اور آپ نے وہاں مختلف مشاہدات کیے. البتہ اس رات میں اب کیا کرنا چاہیے، تو اس حوالے سے یہ کہ اس میں کوئی خاص مخصوص عبادت نہیں ہے، بلکہ ہر رات عبادت کرنی چاہیے. اسی طرح اگر اس رات بھی آدمی عبادت کرے تو اچھی بات ہے، اس میں نفلی عبادت میں نفلی نمازیں بھی ہیں اور قرآن کی تلاوت بھی ہے اور ذکر بھی ہے اور استغفار بھی ہے، دعائیں بھی ہیں، لیکن کوئی مخصوص عبادت اس رات کی نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی اجتماعی کوئی ایسی عبادت جو ہے اس رات ہمیں ملتی ہے. تو یہ تو بات ہو گئی جو ہے شب معراج کی. اسی طرح اس کے روزے کے حوالے سے بھی یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً کوئی مہینہ ایسا نہیں ہوتا تھا جس میں آپ نفلی روزے نہ رکھیں. رمضان کے مہینے میں تو سارے مہینے آپ روزہ رکھتے تھے، اس کے علاوہ دیگر مہینوں میں آپ کا معمول تھا کہ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے. ایام 20 جو ہر مہینے کی 13, 14, 15 تاریخیں آتی تھیں اس کے روزے رکھتے تھے، اور بعض مہینوں میں اس کے علاوہ بھی آپ روزے رکھتے تھے. اس میں اب دوسری عظیم رات کا ذکر دیکھیں تو شب برات، یہ یوزلی 15 شعبان کی رات منائی جاتی ہے. عموماً کتابوں میں اس کے حوالے سے جو ریفرنس دیا جاتا ہے سورہ دخان کی ابتدائی آیات ہے، جس میں فرمایا گیا حامیم، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کے اصل معنی اللہ ہی جانتے ہیں. والکتاب المبین، اور قسم ہے واضح کتاب کی. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اسے نازل کیا ایک بہت ہی مبارک رات. انا کننا منذرین، اور بے شک ہم لوگوں کو خبردار کرنے والے ہیں. تو اس آیت کے بارے میں بعضوں کی رائے کہ یہ شب برات کے لیے جو ہے یہ آیت نازل ہوئی. البتہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین نے سراحت کی ہے کہ لیلۃ المبارکہ سے بھی مراد جو ہے وہ شب قدر ہے. تو اکثر مفسرین ویسے بعض یہ ریفرنس دیتے ہیں شب برات کے لیے، لیکن اکثر نے اسے لیا کہ یہ بھی اصل میں شب قدر ہی کی فضیلت ہے، کیونکہ شب قدر ہی وہ رات ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا. شب برات کے متعلق کچھ روایات بھی بیان ہوتی ہیں، لیکن اکثر روایات میں ضعف ہے، لیکن اس کے باوجود کیونکہ کثرت سے روایات بیان ہوتی ہیں اس لیے اکثر جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ حسن لغیر ہی کے درجے کو پہنچ جاتی ہیں. تو ایک رائے تو یہ کہ اس شب برات میں بہت کچھ کیا جاتا ہے، اجتماعی پروگرامات ہوتے ہیں اور کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں نہ صحابہ سے ثابت ہیں، تو ان سے تو بچنا چاہیے. اور بعض بالکل اہمیت نہیں دیتے شب برات کو، ایک عام رات سمجھتے ہیں. لیکن جتنی زیادہ روایات آئی ہیں اور جو اسلاف کا ایک معمول رہا ہے، ہر سال اس پر بات ہوتی ہے. اس سے بہرحال ایک درمیانی معاملہ یہ ہے کہ آدمی اگر انفرادی عبادت کرے تو وہ مستحب ہے. یہ نہ سمجھے کہ اس رات کی کوئی مخصوص عبادت ہے اور اس رات کو جاگنا ہی چاہیے, یا یہ کہ اس کے دن کا روزہ کوئی مخصوص روزہ ہے. اگر ایسا سوچیں گے تو یہ ایک اضافہ ہو جائے گا, ایک بدعت ہو جائے گی. لیکن عموماً راتوں کو عبادت کرنی چاہیے, تو اس رات بھی اگر کوئی محض اسی جذبے سے عبادت کرے نفلی عبادت تو وہ مستحب ہے. مزید اس حوالے سے جو روایات آتی ہیں اس میں سے ایک روایت بیان ہوتی ہے ابن ماجہ شریف کی کہ جب شعبان کی 15ویں شب آتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور مخلوق کی مغفرت فرماتے ہیں سوائے مشرق اور کینہ رکھنے والے کی. اسی طرح ایک دوسری مشہور روایت جو ہے ابن ماجہ میں موجود ہے کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو تم اس میں قیام کرو اور عبادت کرو, اور اس رات اللہ اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور ہر کسی کی مغفرت فرماتے ہیں سوائے مشرق اور بغض رکھنے والے کے. تو بہرحال دونوں روایات جو ہیں جیسے کہا گیا کہ زیادہ تر ضعیف روایات ہیں, لیکن علماء کی رائے یہ کہ یہ رات عمومی طور پر عبادت کی رات ہو سکتی ہے, لیکن اسے عید یا تہوار نہ بنایا جائے. تو یہ کہ کوئی خاص عبادت مثلا 100 رکعت نفل پڑے جائیں, یا یہ کہ مخصوص تسبیحات یا اجتماعی کوئی عبادات یا چراغاں وغیرہ یا مخصوص قسم کے حلوے اور کھانے بانٹنا جو ہے, اس کی کوئی سند حدیث میں نہیں ملتی اور نہ صحابہ کا طریقہ ایسا کوئی رہا ہے. تو ان چیزوں سے بچا جائے, اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اگر کوئی انفرادی طور پر عبادت کرے تو جائز ہے, مستحب ہے, کیونکہ ہر رات عبادت کے لیے مبارک ہو سکتی ہے. تو اسی طرح سمجھا جائے کہ جیسے ہر رات عبادت کرنی چاہیے تو اس رات بھی عبادت ہو جائے. مزید یہ بیان ہوتا ہے کہ شب برات میں اجتماعی طور پر عبادات کرنا اور قبرستان میں جمع ہونا یا مخصوص شب بیداری کو جو ہے وہ سنت سمجھنا, یہ اضافی ہے دین میں سے جو علماء بدعت کہتے ہیں. 15 شعبان کے دن کا روزہ رکھنا نہ فرض ہے نہ مسنون ہے, بلکہ نفلی اگر روزہ رکھنا چاہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13, 14, 15 تاریخوں کو روزہ رکھتے تھے, تو آپ نے شعبان میں بھی یہ 3 روزے رکھے. بلکہ شعبان میں جو ہمیں سنت سے ملتا ہے وہ ایک تو یہ کہ آپ نے بڑی کثرت سے شعبان میں روزے رکھے, یعنی باقی مہینوں کے, رمضان میں تو آپ پورے مہینے روزہ رکھتے تھے, رمضان کے علاوہ جو آپ نے بہت کثرت سے روزے رکھے ہیں وہ شعبان کے مہینے میں رکھے. اور بعض دفعہ تو آپ نے پورا پورا مہینہ روزہ رکھا ہے سوائے آخر کے 2-3 دن آپ چھوڑ دیتے تھے, یعنی 27, 28, 29, 28, 29, 30 شعبان چھوڑ کر باقی آپ پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے. تو اس مہینے کرنے کے کاموں میں اگر کرنا ہے تو یہ مسنون عمل ہمیں ملتا ہے کہ زیادہ نفلی روزے رکھے جائیں. تو ایک طرح سے یہ رمضان کی تیاری بھی ہے اور یہ کہ روزوں کی ایک عادت بھی پڑ جائے گی. پھر یہ کہ پہلے ہی سے عبادات میں اپنے آپ کو ڈھالا جائے, اس کا ذوق و شوق پیدا کیا جائے تاکہ جب رمضان شروع ہو تو ہم ایک اچھی کیفیت میں جو ہے وہ رمضان میں داخل ہوں. ورنہ آدمی اپنے کاموں میں مصروف رہتا ہے, رمضان آ جاتے ہیں اور ابھی تک اسے جو ہے عبادات کی نہ عادت اس طرح ہوتی ہے نہ مصروفیت سے کمی ہوتی ہے, انہیں چکروں میں کئی دن ضائع ہو جاتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ جو ہے اس کا ذوق بڑھتا ہے. تو شعبان کے مہینے ہی کو رمضان کی تیاری کے لیے استعمال کیا جائے اور ابھی سے جو ہے نفلی روزوں کی کثرت کی جائے. تو یہ تو ہمیں مستحب چیزیں ملتی ہیں. باقی اس میں بہت ساری لغویات جو ہیں وہ اس دن ہونے لگی ہیں, اس رات ہونے لگی ہیں. یعنی صحیح احادیث میں جو ایک اور موقف ملتا ہے جو بڑی مشہور روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ان کی باری تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جیسے معمول میں عبادت کرتے تھے, تہجد آپ نے پڑھی, پھر انہوں نے محسوس کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب حجرے میں نہیں ہیں, چنانچہ وہ آپ کی تلاش میں نکلیں تو جنت البقیع میں آپ کو پایا اور آپ وہاں اکیلے تھے اور دعا فرما رہے تھے. اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ 15ویں شب کو زندگی میں ایک دفعہ آپ قبرستان گیا اور وہاں آپ تنہا تھے, یعنی ورنہ آپ چاہتے تو صحابہ کو ساتھ لے لیتے, پہلے بتاتے کہ 15ویں شب ہے اور اس میں ہم نے سب نے قبرستان جمع ہونا ہے, لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا, نہ ہی بعد میں اگلے دن آپ نے اس کی تلقین و تعلیم فرمائی, بلکہ یہ آپ کا ایک انفرادی عمل تھا کہ 15ویں شعبان کو آپ جو ہے قبرستان تشریف لے گئے, وہاں آپ نے جو ہے دعا فرمائی اور استغفار کیا جو وہاں پر آپ کے ہیں قبور تھی ان کے حوالے سے بھی. تو یہ اگر کوئی انفرادی نوعیت پر کرے تو کرے, لیکن آج کل جو ہو گیا ہے کہ 15ویں شب میں جو ہے وہ قبرستانوں میں چراغاں ہوتا ہے, एक धमाल डल रहा होता है और बड़ा जो है वो आप देखें ढोल धमक्का होता है, वो तो मेला लग रहा होता है कब्रिस्तान से। असल तो ये कि इबरत हासिल, और आदमी ये सोचे कि भाई ये तन्हाई का घर है और मुझे इस जगह आना है, और ये गोया जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नुम के घड़ों में से एक घड़ा है। तो कब्र तो इबरत के लिए और तस्किए के लिए वहां जाना होता है, ना कि एक मेले की शक्ल उसे दे दी जाए। और फिर ये कि एक बड़ी जो है टोलियों में उस वक्त जो है भिखारी भी होते, तो इस तरह से अपने वक्त को जाया करने से बचाना चाहिए। तन्हाई को में कोई इबादत कर लें तो कर लें, इज्तमाही इबादत इस रात कोई नहीं है। इसी तरह जो खसूसन बच्चों ने एक चीज शुरू कर दी है कि पटाखे फोड़ना और फुलझड़ियां जलाना और बम फाड़ना, ये भी बिल्कुल बिदात में से है, बहुत नुकसान होता है। पैसों का नुकसान अलहदा है और आग लगने का सिलसिला अलहदा है, और पड़ोसियों की जो है वो तकलीफ देना वो अलहदा इसमें आ जाता है। तो इस तरह की चीजों से बचना चाहिए। अगर करना ही है पंद्रहवीं शब में तो अकेले इबादत कीजिए, और ये इबादत भी घर में ही ज्यादा मुस्तहब है, क्योंकि अक्सर जो नफली इबादत हैं वो आप घर में करते थे अपने। इसलिए जब आप मस्जिद आते थे तो फर्ज से पहले की जो सुन्नतें हैं वो आप घर में अदा कर लेते थे और मस्जिद में फर्ज नमाज अदा करते थे। इसी तरह जो रात की इबादत हैं वो भी आपकी जो है वो घर में साबित हैं कि आप अपने घर में ये इबादतें किया करते थे, तो इसका जौक शौक होना चाहिए। और जो है इसकी अगर करना ही हमें 15 शाबान को तो ये हमें मेहनतें करनी चाहिए। फिर तीसरा अजीम महीना जो आया ही चाहता है वो रमजान का महीना है, और इसमें जो अजीम रात है ये शब कदर है। तो शब मेराज, शब बारात, शब का मतलब होता है रात, और मेराज का मतलब हमने देखा कि वो सीढ़ियां होता है, और ये 7 जो आसमान है ये फरिश्तों की एक तरह की सीढ़ियां हैं, और इससे उनका आना जाना रहता है अल्लाह के अहकामात पर अमल दरामद के लिए। इसी तरह दूसरी शब का हमने मुताला किया शब बारात, तो शब रात को कहते हैं, बारात कहते हैं गुनाहों के इजाले को, कि गुनाहों की माफी को। तो ये वैसे तो हर रात इबादत की जाए, इस रात भी इबादत की जाए। बाज जो है वो रिवायात में ये भी है कि अल्लाह ताला अपने बंदों की मगफिरत के फैसले फरमा देता है शब रात में। बाज की राय ये भी है कि इस रात अगले शब रात तक के जिन लोगों का वक्त आ गया होता है इंतकाल का, तो उनका जो है वो मामला फरिश्तों के सुपुर्द कर दिया जाता है। तो ऐसे इसलिए इन अय्याम में खसूसन रोजे रखना और नफली इबादत करना ये पसंदीदा है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया कि जब इस तरह के मामलात कदर के तकदीर के हों तो जो है आदमी रोजे से हो। जैसे पीर और जुमेरात के बारे में रिवायत है कि इन औकात में, इन अय्याम में बंदे के आमाल अल्लाह ताला के सामने पेश किए जाते हैं। वैसे एक बात तो याद रखें कि अल्लाह ताला सबसे वाकिफ है, वो बराह रास्त देख रहा है, हम जो आमाल कर रहे हैं वो सब उसके सामने, कोई चीज उससे पोशीदा नहीं। लेकिन बहरहाल फरिश्तों की भी जिम्मेदारी लगाई गई है कि वो हमारे अच्छे बुरे आमाल तहरीर करते रहें, और ये हफ्ते में 2 दफा पीर और जुमेरात को जो है ये पेश किए जाते हैं अल्लाह के जनाब में। वो सारे आमाल नामे आमाल में लिख दिए जाते हैं जिस पर अजर या सजा का मामला होता है, बाकी जो इसके अलावा बातें वो हटा दी जाती हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद फरमाते थे कि जब ये आमाल नामा पेश हो तो आप रोजे से हो। इसी तरह ये शब बारात में भी एक रिवायत यह है कि इसमें अगले साल तक का जो मामला है वो फरिश्तों के हवाले किया जाता है, तो अच्छा है कि हम रोजे से हों। बाज़ उलमा ने इसमें बताया कि ये रोजा रखना ये तो एक अपने ऊपर यानी भूखा प्यासा रखना अपने आप को अल्लाह की रजा के लिए, तो इसमें भी एक आजी इंकसारी का अंदाज होता है। एक मुजरिम हो लेकिन आजी इंकसारी का इजहार करे तो दिल में उसके लिए नरमी आती है। तो हम सब जो है कई गुना हमने किए हुए, अल्लाह से उसकी रहमत के का हम सवाल करने वाले, तो ये एक अच्छी कैफियत होती है कि आदमी नफली रोजे रखे खसूसन शाबान के महीने में, ताकि अल्लाह राजी हो, अल्लाह की रहमत हमारी तरफ मुतवज्जा हो। वैसे भी हम जानते हैं कि रमजान के जो 3 अशरे हैं इनमें पहला अशरा रहमत का है, और उसमें भी जो है उलमा फरमाते हैं कि बाज ऐसे खुशनसीब लोग होते हैं जो रमजान शुरू होते अल्लाह की रहमत के हकदार हो जाते, तो अल्लाह हमें उनमें शामिल फरमाए। उसमें ये कि हमने रमजान से पहले ही अपने गुनाहों की माफी मांग लिया, और ये कि अल्लाह को राजी करने के अमल में हम रमजान शुरू होने से पहले ही लग गए, ताकि जब रमजान का आगाज हो तो फिर अल्लाह की रहमत हमारी तरफ मुतवज्जा हो। तो इसलिए ये करने वाले काम हैं जो करने चाहिए। तो शब मेराज की बात हो गई, शब बारात की बात हो गई, बारात का मतलब के गुनाहों की माफी और गोया गुनाहों से ऐलान बारात हो जाए, और फिर शब कदर ये जो है रमजान की रातों में से रात है। اور اس کے حوالے سے قرآن میں بھی جو ہے وہ اس کا ذکر موجود ہے. چنانچہ سورہ قدر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. اور قرآن کا نزول دو اعتبارات سے ہے, ایک تو لوح محفوظ سے شب قدر میں ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ نے پورا کا پورا قرآن آسمان دنیا پر نازل فرما دیا, پھر آسمان دنیا سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا کر کے 23 برسوں میں قرآن نازل ہوا. تو ایک انزال ہے, ایک تنزیل ہے, یہ تنزیل کہلاتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے پھر 23 برسوں میں قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوا, آپ کے ذریعے پھر ہم تک قرآن پہنچا. فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر, اور تمہیں کیا معلوم یہ لیلۃ القدر کیا ہے. تو قدر کے معنی جو ہیں وہ تقدیروں کے فیصلے کرنے والی رات یا قسمتوں کو بنانے یا بگاڑنے والی رات بھی لیا جاتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس رات نے پوری دنیا کی تقدیر بدل دی, جس رات قرآن نازل کیا گیا اس نے انسان کو اٹھا کر اس کے اصل مقام تک پہنچا دیا. اور قدر و قیمت والی عظمت والی رات بھی شب قدر کو کہا گیا. فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شهر, لیلۃ القدر جو ہے یہ ہزار مہینوں سے بڑھ کر ہے. اگر ہزار مہینوں کو کیلکولیٹ کریں, ویسے تو کہا گیا ہزار مہینوں سے بھی بہتر ہے, لیکن صرف ہزار مہینے لے لیں اور 12 مہینوں پر ایک سال دیکھیں تو 84 سال بنتے ہیں, 84 ایئرز. جو آج کل ہم لوگوں کی عمریں اب جو ہے دنیا میں جو چل رہی ہیں 55-60 سال عمر ایوریج ہے, تو 84 سال تک پہنچ جانا شاز ہی ہوتا ہے. بڑے خوش قسمت لوگ ہیں لمبی عمر پائیں اور ایمان اور نیک اعمال بھی ساتھ ہوں. تو یہ آپ کہیں پوری زندگی ایک طرف ہے اور شب قدر کی عبادت ایک طرف ہے, ہزار مہینوں سے بھی بڑھ کر اجر و ثواب ہے. تو اس کا ذوق و شوق ہونا چاہیے, اللہ سے ابھی سے مانگنا چاہیے. پھر یہ کہ ابھی سے راتوں کو اٹھ کر عبادت کی عادت ڈالنی چاہیے. ابھی تو شعبان کا مہینے کا شروع ہی ہے, تو ابھی بڑا موقع ہے کہ ہم اپنے آپ کو عادت ڈالیں راتوں کو اٹھنے کی. تہجد کی نماز کے لیے آدمی اٹھ جائے اور پھر اللہ سے لو لگائے, اور جو ہے یہ جو ہے یہی معاملہ انشاءاللہ رمضان میں بھی رہے گا, تو شب قدر بھی رمضان کی راتوں میں سے ایک رات ہے. فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا, اور نازل کیے جاتے ہیں فرشتے اور روح الامین اس رات میں, باذن ربہم, وہ سب نازل ہوتے ہیں اپنے رب کے حکم سے, من کل امر, اللہ تعالیٰ کا ہر حکم لے کر. اور گویا آپ دیکھیں تو اس رات کی فضیلت نمبر ایک ہے کہ یہ ہزار مہینوں سے بڑھ کر ہے. فضیلت نمبر دو ہے کہ اس رات ملائکہ اور روح الامین جو ہے وہ نازل ہوتے ہیں. اور فضیلت نمبر تین ہے سلامن, یہ رات سلامتی والی ہے, خیر والی ہے. اور یہ سلامتی کب تک رہتی ہے؟ سلامن ہی حتی مطلع الفجر, اور یہ سلامتی رہتی ہے جب تک کہ فجر طلوع نہیں ہو جاتی. تو پوری کی پوری رات بڑی عظیم رات ہے, اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. بحقی شریف کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہوا شہرن اولہ رحمہ, رمضان کا مہینہ وہ ہے جس کا اول حصہ رحمت ہے. تو اللہ کرے کہ ہم شعبان سے اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ رمضان کے آغاز ہی میں اللہ کی رحمت کے حقدار ہو جائیں. وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةً, اور رمضان کا درمیانی حصہ یعنی دوسرا عشرہ یہ مغفرت کا ہے. وَآخِرُهُ اِتْقُمْ مِنَ النَّارِ, اور رمضان کا آخری عشرہ وہ جہنم سے آزادی کا ہے. تو یہ کہ آدمی جب 10-20 روزے رکھ لیتا ہے تو اس کے اندر ایک اسپرٹ پیدا ہو جاتی ہے, دعائیں کرتا ہے, اپنے گناہوں پر ندامت ہوتی ہے, اور اکثر بیشتر کو توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے رمضان کی ہر رات جو ہے اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے, اور آخری عشرہ خصوصاً ہے کہ اس میں جہنم سے نجات کے فیصلے ہوتے ہیں. شب قدر کے حوالے سے یہ کہ بخاری شریف کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاخ راتوں میں تلاش کرو. تو یہ تاخ راتیں کون سی ہوتی ہیں آخری عشرے کی؟ رمضان کی 21ویں شب, 23ویں شب, 25ویں شب, 27ویں شب اور 29ویں شب. تو یہ پانچ راتیں تو ہیں. ویسے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی عادت یہ تھی کہ آپ آخری عشرے کی 10 کی 10 راتوں میں عبادت کرتے ہیں. آپ خود بھی عبادت میں لگتے تھے رات میں, اپنے گھر والوں کو بھی اٹھاتے ہیں. اور پھر آپ کا معمول یہ ہو گیا تھا کہ آپ پھر رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے. اور اعتکاف میں یہ کہ گھر سے نکل کر مسجد میں آ جانا, آخری 10 دن اور راتیں جو ہے وہ مسجد میں گزارنا. اور یہ ایک طرح سے بہت بڑی عبادت بھی ہے، پھر اللہ کا مہمان بھی ہے وہ آدمی، پھر مسجد میں رہنے کی وجہ سے زیادہ اس کا امکان ہے کہ وہ شب قدر کو پالے گا، تو یہ شب قدر کے حصول کا. لیکن آپ کی عبادت کیا ہوتی تھی؟ جتنا قرآن اس وقت تک نازل ہو چکا ہوتا تھا آپ اس کا دور کرتے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے. حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو قرآن سناتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سناتے تھے. اور جو آپ کی زندگی کا آخری رمضان ہے اس میں آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا. عموماً آپ 10 دن کرتے تھے لیکن آخری رمضان میں آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا اور 2 دفعہ قرآن کا دور ہوا. تو اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ابھی سے تیاری کریں رمضان کی اور یہ شب قدر کے حصول کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں 10 دن اعتکاف کرتے تھے، لیکن جو آپ کی وفات کا سال تھا آپ نے اس میں 20 دن اعتکاف فرمایا. اسی طرح بخاری شریف کی ایک طویل روایت ہے، اس کا ایک حصہ میں پڑھ رہا ہوں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں اعتکاف فرمایا اور پھر دوسرے عشرے میں بھی، اور پھر ترکی خیمے سے جس میں اعتکاف فرما رہے تھے سر باہر نکال کر ارشاد فرمایا کہ میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف شب قدر کی تلاش میں اہتمام کی وجہ سے کیا تھا، پھر اسی کی وجہ سے دوسرے عشرے میں کیا، پھر مجھے کسی بتلانے والے یعنی فرشتے نے بتلایا کہ وہ رات آخر عشرے میں ہے، لہٰذا جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف کر رہے ہیں وہ آخر عشرے کا بھی اعتکاف کریں. پھر آپ نے فرمایا مجھے یہ رات دکھا دی گئی تھی پھر بھلا دی گئی. ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتکاف کرنے والا مسجد میں رکے رہنے کی وجہ سے گناہوں سے بچتا ہے اور اس کے نام اعمال میں نیکی کرنے والے دیگر لوگوں کی طرح اجر لکھا جاتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آخری عشرہ رمضان کا شروع ہو جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر بیدار رہتے اور اپنی کمر کس لیتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے. اسی طرح روایت موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اس سے پہلے الفاظ ہے ومن صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس شخص نے رمضان کے دنوں کے روزے رکھے ایمان احتساب کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس کے زندگی بھر کے گناہ بخش دیتا ہے. آپ نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا ایمان و احتساب کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس کے بھی زندگی بھر کے تمام گناہ بخش دیتا ہے. اور آپ نے فرمایا ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے لیلۃ القدر میں شب قدر میں قیام کیا ایمان و احتساب کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس کے بھی زندگی بھر کے گناہ بخش دیتا ہے. تو بہت قیمتی رات ہے جو آنے والی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس کی ابھی سے تیاری کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ کہ جیسے میں نے آپ کے سامنے 3 راتوں کا ذکر رکھ دیا، ایک شب معراج، اور تینوں مہینے بھی بہت عظیم ہیں. ان کے ساتھ جو بات آئی کہ جو راتیں بھی ہر مہینے میں ایک عظیم رات ہے، تو شب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر پہ لے جایا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑی بڑی نشانیاں آپ کو دکھائیں. اسی طرح دوسری بڑی رات کی بات ہوئی شب برات، جو آیا چاہتی ہے 15 شعبان کو. اس میں بھی مسنون عمل یہ کہ شعبان میں زیادہ روزے رکھے جائیں اور اللہ کا ذکر کیا جائے. البتہ اس رات کی کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے اور اس کے دن کا کوئی مخصوص روزہ نہیں ہے. اگر آپ 13, 14, 15 کے روزے رکھ ہی رہے ہیں تو رکھ لیں، ورنہ یہ کہ کسی بھی دن ایک نفلی روزہ رکھا جا سکتا ہے اسی نیت سے. اگر 15 شعبان کو بھی روزہ رکھ لے آدمی تو مستحب ہے، لیکن یہ سمجھا جائے کہ 15 شعبان کا خاص روزہ ہے تو وہ پھر ٹھیک نہیں ہے، وہ بدعت کہلاتی ہے. اسی طرح یہ جو محترم مہینے آتے ہیں ان میں کیا کرنا چاہیے، تو نمبر 1 عبادات میں اضافہ کرنا چاہیے. تو یہ کہ آدمی ان میں نفلی روزے رکھے، نفلی نمازیں پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے اور دین کو سیکھے، یہ بڑی بڑی نیکیوں میں سے. اور میں اسی حوالے سے جب پڑھ رہا تھا تو مطالعے میں بڑا عمدہ ایک بات آئی کہ بڑے بڑے گناہوں سے بھی بڑا ایک گناہ ہے جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی، یعنی یہ گناہ شراب پینے سے بھی بڑا گناہ ہے اور جھوٹ بولنے اور والدین کی نافرمانی سے بھی بڑا گناہ ہے. وہ یہ کہ قرآن کو نہ سمجھنا اور قرآن کو سمجھنے کی محنت ہی نہیں کرنا، یہ بہت بڑی زیادتی اور بہت بڑا گناہ کا کام ہے. وجہ یہ کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو میرے آپ کے لیے اور اس میں ہمارے لیے پیغام ہے، اللہ کی طرف سے ہدایات ہیں، لیکن اگر ہمیں وقت ہی نہیں ہے اسے سمجھنے کا، یعنی آپ حقیقت دیکھیں تو مسلمانوں کی اکثریت قرآن کو صحیح طرح پڑھنا بھی نہیں جانتی، اکثریت پڑھنا ہی نہیں جانتی، جو لوگ پڑھتے بھی ہیں وہ جو ہے اسے صحیح تجوید کے ساتھ نہیں پڑھ پاتے، بلکہ اس میں غلطیاں ہوتی ہیں، اسی سیکھنا ضروری ہے۔ پھر یہ کہ جو پڑھتے بھی ہیں وہ بھی کتنے ہیں، تو بہت تھوڑے سے لوگ ہیں۔ اکثر قرآن پڑھا جاتا ہے کسی کی فوتگی پر، فوت ہونے والے کو ثواب بخشنے کے لیے، حالانکہ قرآن نازل ہوا ہے زندہ انسانوں کے لیے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ہدایت نامہ ہے، مکمل اور آخری ہدایت نامہ تمام انسانوں کے لیے، میرے آپ کے لیے۔ تو اگر کوئی بادشاہ ہمیں خط لکھ دے، بادشاہ تو بہت بڑی بات ہے، کوئی چھوٹا سا گورنر ہی ہمیں خط لکھ دے، تو ہمیں کتنا خیال ہوگا کہ بھئی یہ ہمارے نام خط آیا ہے، گورنر صاحب نے میرے نام لکھا ہے۔ اور فرض کریں اگر وہ زبان ہمیں نہیں آتی ہو جس میں خط لکھا گیا ہے، تو ہم کیا کوشش نہیں کریں گے کہ جانے اس خط میں میرے لیے کیا لکھا ہے گورنر صاحب نے؟ تو ایک چھوٹا سا گورنر، اس کے خط کو بھی ہم اس طرح بغیر سمجھے نہیں رکھیں گے، لیکن یہ تو بادشاہوں کے بادشاہ کا کلام ہے، میرے آپ کے لیے ہمارے پاس موجود ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اس بادشاہ نے، بادشاہوں کے بادشاہ اللہ نے لیا۔ لیکن کتنی بڑی ناقدری ہے کہ اتنا بڑا خزانہ ہمارے پاس موجود ہے لیکن ہم اسے پڑھنے کے لیے وقت نہیں نکالتے، پھر اسے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اپنی اس، آپ اسے نالائکی کہہ لیں یا اپنی اس بے توجہی پر ہمیں یہ احساس بھی نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے کہ اللہ کا اتنا قیمتی ہدایت نامہ ہمارے پاس ہو اور ہم اسے پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے تیار نہ ہو۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اسے پڑھیں، اسے سمجھیں، ہمیں چین نہیں آئے جب تک کہ ہم پورے قرآن کو سمجھ نہ لیں، اور پھر اس میں سے ہم یہ دیکھ نہ لیں کہ میرے ذمے کیا اللہ نے لگایا ہے، کیا کام ہے جو مجھے کرنے چاہیے، کن چیزوں سے مجھے بچنا چاہیے۔ تو اس کی فکر ہونی چاہیے۔ اب یہ مہینے قرآن سے بڑے وابستہ مہینے آ رہے ہیں، رمضان تو نزول قرآن کا مہینہ ہے، تو اس میں ہمیں یہ طے کرنا چاہیے کہ ہم قرآن سے جڑیں گے۔ اس کا ایک بہت بڑا ذریعہ یہ بھی ہے کہ قرآن کو ترجمے سے پڑھا جائے، اس کی تفسیر کی جائے، اس میں جو باتیں سمجھ نہ آئیں ان کی تفسیر معلوم کی جائے۔ تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ہم میں سے کتنے جنہوں نے پوری زندگی میں ایک دفعہ پورا قرآن ترجمے اور تفسیر سے پڑھا ہو، تو شاید چند ہی لوگ ہاتھ اٹھائیں گے۔ لیکن یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی رحمت ہے کہ رمضان کی راتوں میں انشاءاللہ اس مسجد میں بھی کوشش کی جائے گی کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے، اس کی تفسیر بھی کی جائے، محض 29 راتوں میں، اور کوئی بہت زیادہ وقت نہیں، 3 گھنٹے روزانہ بیان کے، 1 گھنٹہ جو ہے وہ تراوی کا، تو 4 گھنٹے اوسطاً روزانہ لگتے ہیں، اور اس میں 30 پارے محض 29 نائٹس کے اندر جو ہے پورا قرآن ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ تو خود پڑھنا تو یہ کہ بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑا اس کے لیے ڈسپلن چاہیے اور احساس چاہیے، اور پھر آدمی بیٹھتا ہے اور پھر بھی اسے کئی چیزیں سمجھ نہیں آتی۔ جب اجتماعی مطالعہ ہوتا ہے تو اس میں بہت سی مشکل چیزیں جو ہے وہ مدرس جو ہے مترجم وہ سمجھا دیتا ہے، اور یہ کہ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اس کی برکت ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ مسجد بھری ہوتی ہے اور سینکڑوں لوگ آتے ہیں، تو ہم بھی اس دفعہ یہ طے کریں کہ ہم اس رمضان کو قرآن کے ساتھ بسر کریں گے اور قرآن سے جڑیں گے، اور یہ جو ایک بہت بڑا گناہ ہم کر رہے ہیں اور اس کا احساس بھی نہیں ہے، اس گناہ سے ہم تائب ہوں گے اور ہم قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، قرآن کو سمجھیں گے، اس میں جو احکامات اللہ نے دیے ہیں انہیں سیکھیں گے، ان پر عمل کریں گے، اور پھر ہی ہماری فلاح کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ اس وقت دنیا میں ذلت کا ہم شکار ہیں، اور جو ہے یہی حال رہا تو آخرت میں بھی جو ہے اللہ کی ناراضگی کا بہت بڑا اندیشہ ہے۔ تو اس لیے اس سے نکلنے کی راہ یہی ہے کہ ہم قرآن سے جڑیں اور اسے سمجھیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مسجد میں بھی جو ہے انشاءاللہ دورہ ترجمہ قرآن ہوگا، پورے کراچی میں اس وقت جو ہے وہ تقریباً 40 مقامات ہیں کم و بیش، ان میں سے 30 سے اوپر مقامات ہیں جہاں مکمل قرآن کا ترجمہ اور تفسیر بیان ہوگا، اور 10 مقامات ایسے ہیں جہاں قرآن کے مضامین کا خلاصہ بیان ہوتا ہے، کہ جہاں لوگوں کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے تو 1.5 گھنٹہ کے اندر جو ہے وہ بیان ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اس کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، پورے وقت کے لیے نہ بھی آ سکیں تو روزانہ آدمی طے کر لے کہ کم از کم 1/2 گھنٹہ میں نکالوں گا، اس 1/2 گھنٹے میں بھی کئی آیات ہیں جو ہمارے سامنے آ جائیں گی، اور پھر جب کچھ دن آدمی سنتا ہے تو اس میں ذوق و شوق پیدا ہو جاتا ہے، اسے احساس ہوتا ہے کتنا عظیم کلام ہے یہ قرآن، لوگوں نے اپنی زندگیاں تجی ہیں، اور لوگوں کو قرآن نے ایسے پروسیس کیا ہے کہ ان کی زندگی بالکل بدل کر رہ گئی ہے. اور آپ دیکھیں کہ عرب کے وہ لوگ جن پر رومی براہ راست حکومت کرنا نہیں چاہتے تھے, ایسے اجٹ لوگ تھے, لیکن قرآن نے انہیں ایسے کندن بنایا کہ وہ دنیا کے رہنما ہو گئے اور لوگوں نے ان سے زندگی گزارنے کے طریقے سیکھے, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین. تو آج بھی قرآن اسی طاقت کا حامل ہے, بس یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کرنے والا بنائے اور اس کی عظمت کا احساس ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے. چند منٹ میں بس جو ہے وہ بات آپ کے سامنے فلسطین کے اعتبار سے بھی رکھ دی جائے. تو 471 دن جو ہے صبح شام رات بومنگ کی ہے اسرائیل نے, اور پوری دنیا خاموش رہی ہے, اور فلسطینیوں کے ساتھ نہ 57 ممالک میں سے کسی مسلمان ملک نے بھرپور ایسا ساتھ دیا ہے, بلکہ آنکھیں بند کر لیں اور دشمنوں کو کھلا موقع دیا جائے گیا کہ جو تم کر سکو وہ کرو. اسٹیٹسٹک جو ہیں جو اس وقت انٹرنیشنل میڈیا پہ دیے جا رہے ہیں, حقیقت یہ کہ اس سے کئی گنا بڑھ کر شہادتیں ہوئی ہیں اور اس سے کئی گنا بڑھ کر نقصانات ہوئے ہیں, لیکن میں چند اسٹیٹسٹکس آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. فلسطینی شہادتیں کہی جا رہی ہیں 61,709, اور ان میں 70% بچوں اور عورتوں کی شہادتیں. اسی طرح زخمی اور بے گھر افراد جو ہیں وہ 1.25 لاکھ کے قریب ہیں, اور بے گھر افراد جو ہیں وہ 20 لاکھ ہیں. ان میں سے ایسی فیملیز ہیں جنہوں نے ان 450 دنوں میں 25 مرتبہ نقل مکانی کی ہے, ایک جگہ سے پھر دوسری جگہ, وہاں سے تیسری جگہ. تو ہم تو اپنا گھر چھوڑ کر کسی نئے محلے میں جاتے ہیں تو یہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا مشکل ہوتا ہے. اور یہ جنگ کے اس حالات میں کہ دن رات بومنگ ہو رہی ہے اور کوئی جگہ سیف نہیں تھی, جن جگہوں کو کہا گیا کہ یہاں حملہ نہیں کریں گے وہاں پر بھی حملے کیے اسرائیلیوں نے, تو 25 سے زیادہ مرتبہ نقل مکانی کرنی پڑی. پھر صحافیوں کو اور طبی عملے کو بھی نہیں چھوڑا گیا, اس لیے اسٹیٹسٹکس ہیں کہ یہ وہ جنگ ہے جس میں سب سے بڑی تعداد میں صحافی قتل ہوئے, 205 کی تعداد آ رہی ہے. اسی طرح طبی عملہ, ڈاکٹرز, نرسز, پیرامیڈیکل اسٹاف, انہیں بھی نہیں چھوڑا گیا, پورے پورے اسپتال بام کیے گئے, اور 1155 کی تعداد بیان ہو رہی ہے پیرامیڈکس کی, طبی عملے کی, جو ہے شہید کیے گئے. عمارتیں 59.3% عمارتیں تباہ ہو گئی ہیں. یہ کہا جا رہا ہے کہ اتنی بڑی تباہی دنیا نے ورلڈ وار ون کے بعد دیکھی نہیں ہے جتنی بڑی تباہی اس وقت فلسطین میں ہوئی ہے. 365 کلومیٹر کا چھوٹا سا رقبہ ہے اور اس کی ایسی تیسی کر دی اور پورا پورا شہر اجاڑ دیا, اور ساری عمارتیں اکثر و بیشتر زمین بوس کر دی ہیں. پھر اسپتالوں کو نہیں چھوڑا گیا, غزہ میں صحت کی خدمات جو ہیں وہ بھی اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسے کوئی اسپتال ہی نہیں بچے جہاں پر جو ہے علاج معالجہ کرایا جا سکے. البتہ یہ فلسطینیوں کے لیے ایک بہت بڑی فتح ہے. 1948 میں جب سے اسرائیل بنا ہے اس نے وہاں فلسطینی علاقوں پر قبضہ کر کے فلسطینیوں کو مجبوراً اپنے گھروں سے جو ہے نکال باہر کیا, انہیں ایک تو غزہ اسٹرپ میں آ گئے اور دوسرا ویسٹ بینک, دو علاقے بس انہیں دیے گئے. یو این نے جو ہے اس میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ 55% ایریا جو ہے وہ اسرائیل کے پاس ہوگا, 45% جو ہے وہ مسلمانوں کو دیا جائے گا فلسطینیوں کو. حالانکہ فلسطینیوں نے ترس کھا کر اسرائیلیوں کو کہا تھا کہ اچھا تم یہاں رہ لو, لیکن انہوں نے یہ کیا کہ ان کے گھر, ان کے کھیت, وہ سب ہتھیا لیے, انہیں بالکل جو ہے وہ ان جگہوں پر جو ہے مقید کر دیا. اور پھر یہ روز کا معاملہ ہے کلنگ کا اور پارٹائڈ اسٹیٹ کا, کہ کچھ لاز جو ہیں وہ یہودیوں کو ہر طرح کی آزادی ہے اور فلسطینیوں پر ہر طرح کی پابندی. یعنی آپ امیجن کریں کہ سڑکوں پر بھی پابندی ہے کہ اس سڑک سے کوئی فلسطینی نہیں گزر سکتا. بعض سڑکیں ایسی ہیں جس پر یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر فلسطینی گزرے گا تو پیدل جا سکتا ہے, سوار نہیں جا سکتا, اور بعض سڑکوں پر لکھا ہے کہ فلسطینی یہاں سے گزر ہی نہیں سکتا, تو وہ صرف جو ہے وہ اسرائیلیوں کے لیے. تو اس طرح کی پارٹائڈ اسٹیٹ, اور یہ کہ پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ یہودیوں نے جو اپنے اوپر ایک مظلومیت کا ماسک پہنا ہوا تھا اور پوری دنیا کو کہتے رہتے تھے کہ ہم سب سے مظلوم لوگ ہیں, آج ان کا حقیقی چہرہ کم سے کم دنیا نے دیکھ لیا. بچوں عورتوں کی شہادتوں سے یہ دنیا نے دیکھ لیا کہ ان سے زیادہ ظالم, یعنی اسرائیلیوں سے ظالم, زیادہ ظالم لوگ موجود نہیں ہیں. پھر یہ جو آپ کہیں کہ آپریشن کیا حماس نے طوفان الاقصی, اور اس میں بھی یہ تھا کہ نیتن یاہو نے اس وقت کہا تھا کہ اب تین کام ہیں جو ہم نے کرنے ہیں، نمبر ایک اپنے ہاسٹیجز کو چھڑانا ہے، نمبر دو حماس کو بالکل برباد کر دینا، تباہ کر دینا، نمبر تین غزہ کو آکوپائی کرنا ہے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کلی چوٹ دی گئی اور اتنا بارود اسے دیا گیا۔ یہ ہیروشیما ناگاساکی پر جو ایٹامک بم پھینکے گئے تھے اس کا ایک اندازہ ہے کہ 15,000 ٹن جو ہے وہ بارود تھا۔ تو اس وقت فلسطین کے اوپر 85,000 ٹن بارود پھینکا جا چکا ہے، یعنی ان ہیروشیما ناگاساکی سے بھی 5 گنا زیادہ بارود یہاں پھینکا جا چکا ہے۔ امریکہ نے 20 سال میں افغانستان میں اتنا بارود نہیں چلایا جتنا یہ 450 دنوں میں اسرائیل نے فلسطین کے اوپر پھینکا۔ اس کے باوجود فلسطینی جو ہے وہ انٹیکٹ ہیں، حماس جو ہے وہاں بطور فاتح آج بھی موجود ہے، اور یہ سارے جو ان کے خیال تھا کہ ہم حماس کو بالکل ایلیمینیٹ کر دیں گے، یعنی آپ دیکھیں 365 کلومیٹر کا چھوٹا سا علاقہ ہے، ہر طرح کی سیٹلائٹ، ہر طرح کی جاسوسی کے آلات یہ ان کے پاس موجود ہیں، لیکن یہ اپنے ہاسٹیجز کو نہیں چھڑا سکے، اور انہیں بالآخر جو ہے وہ سیز فائر کرنا پڑا تاکہ اپنے ہاسٹیجز چھڑا سکیں۔ تو بہرحال اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کی مدد فرمائے۔ اب امریکہ پیچھے پڑا ہے کہ بھئی تم یہاں سے نکلو، ہم ری بلڈ کریں گے، تو وہ بھی ایک دھوکہ ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ اسلحے سے اور ٹینکوں اور جہازوں سے اور بمب سے بھی فلسطینیوں کو نہیں ہٹایا جا سکا، تو یہ اس طرح کی باتوں سے بھی وہ کبھی کامیاب ہونے والے نہیں ہیں۔ پھر اگر قوم جو ہے وہ قربانیاں دے اور دین پر ثابت قدمی دکھائے تو اللہ کی مدد بھی ضرور شامل حال ہوتی ہے۔ وہ ہم محسوس کر رہے ہیں کہ ساری دنیا نے ساتھ چھوڑ دیا لیکن اللہ نے ساتھ دیا فلسطینیوں کا، اور انہیں بطور فاتح جو ہے اس آزمائش سے نکالا۔ اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور باقی مسلمانوں کو بھی ایمان کی دولت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔